قرآن کریم کے شروع میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ جمہور کے نزدیک سنت ہے. بعضوں کے ہاں سنت موقدہ ہے اور بعضوں کے ہاں سنت مستحبہ ہے. اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اگر رک کے پھر پڑھنا چاہے تو سوائے سورت توبہ کے ہر سورت پر بسم اللہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے. لیکن سورت توبہ سورت برات ایک ایسی سورت ہے کہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابن عباس سے تفسیر میں مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ہی الفاضحہ ہی المفضیہ. یہ تو مشرکین منافقین کو رسوا کرنے والی صورت ہے، اس پر بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ ذبح ہے کہ وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے. اب سورہ چلا رہے تو پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کی عظمت قدرت اور قہر کا وقت ہے. یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آرام ہوتا ہے، یہ غلط ہے. لفظ اللہ کہنے سے ذبح ہو گیا لیکن بیعت دیے. کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ کافی ہے. ابن الحاج نے مدخل میں اور حضرت شاہ صاحب نے عرف شجی میں لکھا ہے یقول بسم اللہ فقط. اور ہر خیر کے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، ہر خیر کے کام سے پہلے. یہ نہیں کہ ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ تو قرآن کا ادب ہے. اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کریم کے آداب میں سے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت شروع کر لیں، آیت شروع کر لیں. حضرت امام مالک اور بعض ائمہ کے نزدیک تلاوت کے بعد بھی ہے، تلاوت جب پوری ہو جاتی ہے پھر پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ فرماتے ہیں کہ اول و آخر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. کہتے ہیں قرآن کریم ایک بہت بڑا اور مضبوط قلعہ ہے، اس میں جو شخص داخل ہوتا ہے شیطان اسے روکتا ہے کہ پھر میں کہاں ڈھونڈوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کلمے میں اتنا اثر اور اتنا زور ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بہت غصہ ہو گیا، بہت شدید، چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگوں میں باقاعدہ آگ نظر آ رہی. آپ نے فرمایا انی لاعلم کلمتن لو قالها لذهب عنهما یجدو. بخاری جلد ثانی. مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو سارا غصہ اور ساری تکلیف جو اس کو پہنچ رہی ہے ختم ہو جائے گی. اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اس وقت بھی پڑھنا سنت ہے جب وسوسے، برے خیالات اور شیطانی افکار کا ہجوم ہو. انتہائی اکسی ہے. بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو مقدار بڑھا دے کر، آپ تعداد بڑھا دے، دس کی جگہ سو مرتبہ، سو کی جگہ پانچ سو مرتبہ پڑھ. ایسی طاقت قائم ہو جائے گی کہ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اوہو پورا انسان بدل جائے گا. دیکھیں چینی کا کام کیا ہے، میٹھا کرنا. تو آپ پیالی کے اندر تو ایک چمچ ڈال لیتے کہا بس بس اور نہیں ڈالیں میٹھی ہو گئی نا، لیکن پتیلے میں کتنا ڈالتے ہیں؟ پورا کپ بھر کے ڈالتے ہیں. اور مٹکے میں کتنا ڈالتے ہیں؟ کئی برتن بھر کے ڈالے. اگر ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا ہو پانی کا اور آپ نے اس میں ایک پاؤ چینی ڈالی اور اس کے بعد کسی ساتھی کو کہے کہ چکو اس میں، وہ کہے نہیں اس میں میٹھا نہیں، وہ آپ نے خود ڈالا ہے. نہیں نہیں اس میں نہیں ہے بابا، مقدار بڑھاؤ. بزرگان دین جو تعویذ لکھتے ہیں یا دم کرتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، وہ مقدار کو پکڑ چکے ہوتے ہیں. چنانچہ میرے پاس ایک شخص آتا تھا، ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھا جو ناقابل بیان ہے. میں بھی اس سے بہت تنگ آیا. ایک دن میں نے ایک عمل کر کے اس کو دم کیا، اس کو آرام آیا. تو ان کے بیٹے آئے پوچھنے لگے کہ کیا دم کیا؟ میں نے کہا جو پاگل کتے کے کاٹے ہوئے بیمار کو دم کیا جاتا ہے وہ کلمات پڑھ لیا ہے. تو جب حالت سنگین ہو بیمار کی تو طبیب دوا بڑھا دیتا ہے، جب بیمار زیادہ تکلیف میں ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں ممکن ہے بلڈ پریشر ہے تو ایک گولی اس کی دے دے، بھائی شوگر کہیں ہائی نہ ہو تو چلو ایک اس کی دے دو، بھائی پیٹ بھی خراب لگ رہا ہے تو چلو معدہ بھی نرم رہے، سر میں درد ہے اس کا تو چلو ویسپرین بھی دے دے. بیمار کی بیماری کو دیکھ کر کے طبیب حاذق نسخہ تجویز کرتا ہے، اور نسخے کی بنیاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آذ یعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ لینا. عست بھی جب اس کا صلہ با آ جائے تو مستعان مراد ہے، مستعاذ. اور جب اس کا صلہ من آ جائے تو مستعاذ من ہو مراد ہے، یعنی دشمن. اعوذ باللہ پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کی، من الشیطان الرجیم با کا صلہ استعانت کے لیے اور من کا صلہ وہ تحفظ کے لیے. اعوذ یعوذ تعوذ تحفظ کو کہتے ہیں، بچنے کو. اور تعویذ اسی سے باب تفصیل ہے. جب اس کو ذرا زیادہ محنت سے باریک لکھے اور توجہ سے لکھے تو تعویذ کہتے ہیں. تمام شرک تعویذ گنڈے شرک، اس طرح کوئی کہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اور پھر کہے دودھ دہی گائے کا گوشت حرام ہے، وہی دودھ دہی گائے کا گوشت کیسے حرام ہے؟ آیت پڑھو. آیت کیسے کیا تعلق ہے؟ وہ تمائم تمیمہ کی جمائیں، تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فیہ سحر او یستعاذ فیہ بالجبت والطاغوت، وہ تو شرک ہے، کفر ہے. ایسا سحر اور جادو اور اس کے کلمات جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اسلام میں اجازت کہاں ہے؟ جن سے اور پری سے اور بھوت سے اور فلاں سے اور فلاں سے جو جادوگر کرواتے ہیں اور کذاب عامل، اس کو کہتے ہیں تمیمہ. تمیمے کا معنی اور مطلب اگر کسی نے تعویذ سے کیا ہے تو وہ لغوی اور وہ شارح حدیث بھی نواقف ہے، بے خبر آدمی. تعویذ تو تعوذ ہے، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت طریقہ ہے، اس طرح لکھ کر کے دینے بھی کار خیر اور فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر مسعود عثمانی سے میری گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر جب اس کا رسالہ سامنے آیا، میں نے کہا کہ آپ نے تمیمے کا معنی تعویذ سے کیا ہے. تو میں نے تمیمے کے اصل لغت دکھائی اور ترمیزی میں ہے کہ ان کے ہاں ایک دھاگا دم ہوتا تھا، دھاگا، اور اس پر گرے لگتے تھے اور ہر گرے کے اندر مختلف بتوں کا نام ہوتا تھا. یہ تمیمہ تولیہ، جیسے ہمارے ملک میں بھی کنجک ہے کڑلا کنجکا، جیسے اب بھی یہ لڑکے نظر آتے ہیں کالا دھاگا بندے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک نوجوان سامنے آیا، اس نے میں نے کالا دھاگا پکڑا، اس سے میں نے کہا یہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ناخن سا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ شیر کا پنجہ ہے. میں نے کہا یہ کیوں، کہا اس سے قوت آتی ہے. میں نے کہا شیر کہاں ہے، کہا وہ تو مر چکا ہے. میں نے کہا جو خود مر چکا ہے وہ تجھے طاقت دے رہا ہے، شرم نہیں ہے، اس کے پنجے تو تیرے گلے میں لٹک گئے. پھر میں نے اس سے وہ پنجہ لیا اور اس کو غور سے دیکھا، اسے سمجھایا، وہ گیدڑ کا پنجہ تھا، شیر کے پنجے لانا کوئی آسان کام ہے. کہنے لگا ہاں جب سے یہ باندھا ہے دل اور گھبرا رہا ہے، گیدڑ کے پنجے کو شیر کا پنجہ سمجھا ہے. اس غریب کو کیا پتا ہے، اگر آپ بلی کا پنجہ بھی اس کو دے دیں، یہ آپ کے لیے لایا ہوں کاغذ میں لپیٹ کے اور پھر کپڑے میں لپیٹ کے پھر ایک اور چادر میں لپیٹ کے اور اس کو کہے کہ میں اس لیے آپ کے لیے کوہستان کے پاس سے لایا ہوں، تو وہ رکھ لے گا. استغفر اللہ. میں نے کہا کہ آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں 11 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور رات کو جب داخل ہوتے ہیں پھر 11 مرتبہ پڑھ لے، ہر قسم کے شر اور انس والجن سے محفوظ ہو. تو تعویذ دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ، کلمات دین کے ساتھ، وہ مشروع ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں ہمارے جو چھوٹے بچے پڑھ سکتے تھے ہم معوذتین پڑھ لیتے تھے، جو نہیں پڑھ سکتے تھے نکتبھا فی سکت و نعلقھا فی اناقہم، کاغذ پہ لکھ کر کے ہم ان کے گلے میں لٹکا لیتے تھے. روایت دو متکلم سی ہے لیکن تعامل کی وجہ سے قوی، اور 1400 سال سے علماء امت کا یہ تجربہ ہے اور یہ عمل ہے کہ وہ خیر کے کلمات لکھتے ہیں. تدریب الراوی جلد اول صفحہ 128 پر ہے. قد يحكم للحديث بالصحة اذا تلقته الامة بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح. کبھی ایک روایت صحیح ہو جاتی ہے امت کے تلقی کی وجہ سے کہ امت نے اس کو قبول کیا اور اس پر ہر دور اور زمانے میں عمل ہوا ہے. تو ہر دور اور ہر زمانے میں بزرگان دین نے کلمات جس طرح پڑھے ہیں اور پڑھوائے ہیں، اس طرح لکھے ہیں اور لکھ کر کے دوسروں کو دیے، اس کا فائدہ ہوا. یہ کہنا کہ پڑھنا جائز ہے اور لکھنا جائز نہیں ہے کا مکلی کا پیداوار ہے. سورۃ یاسین پڑھنا بھی عبادت ہے اور لکھنا بھی عبادت ہے. اگر لکھنا جرم ہوتا تو قرآن شریف آج تک لکھا ہوا تو پہنچ رہا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے آداب ہے، جیسے عابرین کہتے ہیں کہ اعراب نہ ڈالے جائے، جو کلمات آپ لکھ رہے ہیں تعویذ میں اعراب نہیں ہوں گے، بہتر ہے کہ نقطے بھی نہ ڈالے، اثر زیادہ ہوگا. اور ایک ہی وقت میں لکھے اور ایک ہی توجہ سے لکھے، درمیان میں ادھر ادھر نہ دیکھے، اور تصور کر کے لکھے، اور ان لوگوں کا نمائندہ بن کر کے جن کا یہ عمل آیا ہے، انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا. اور جتنا باریک خط ہو اتنا مناسب ہے. اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، اور یمن کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے اتنا لمبا خطبہ یاد نہیں ہوگا، لکھ کے دے دے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بس آپ پڑھ سکتے ہیں اور سن لکھ نہیں سکتے، صحابہ سے فرمایا اکتبو لیے بیشا، لکھ کے دو دو ابو شاہ. یہ تو کار خیر ہے، کار خیر کے لیے من نہ للخیر بننے کی کیا ضرورت ہے. اور دلیل منع کے لیے کوئی سند چاہیے آپ. الدرر النظیم کے اندر ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث کے مبارک دعائیں اور کلمات جس طرح پڑھنا عبادت ہے لکھنا بھی عبادت. دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے ملاقات کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ذکر کی. حضرت عمر بہت حیران ہوئے اور اس شخص کو کہا کہ یہ مجھے لکھ کے دے. انہوں نے لکھ کی دی تو حضرت عمر نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے, کلمات خیر ہے میرے لیے سہولت ہو جائے گی. مزید تفصیل علامہ دیربی رحمۃ اللہ علیہ کی المجربات الکبیر میں دیکھی جائے, آج کل ایس ایم سعید کے ہاتھ سے چھپ گئی ہے. اعوذ باللہ کی مزید تفصیل تشریف بابا بسم اللہ اور فاتحہ انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. آج ایک ہی نشست ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے رات کو عبادت کی اور روزہ بھی ہوگا ان کا, اس لیے نشست ثانی کی آج ضرورت نہیں. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم کے ابتدائی آداب میں سے یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بالخصوص اسے مس کرنے والا باوضو ہو, لا یمسہ الا المطہرون. اس میں تو گنجائش ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت ہو, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ مس مصحف غیر طاہر اور متوضی کے لیے ممنوع ہے, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن کریم اور دینی اعمال و اشغال کے لیے باوضو ہونا افضل ترین عمل ہے. ترمذی شریف میں سفیان ابن عیینہ امام شافعی کے استاد سے مروی ہے کہ سلف صالحین کے علم میں اس لیے برکت تھی اور ان کے اعمال بخیر ہوتے تھے کہ وہ تمام جائز اور دینی کام باوضو کرتے تھے. امام الاولیاء عبد الوہاب الشعرانی رحمت اللہ علیہ نے المیزان الکبریٰ میں فرمائے ہیں کہ طہارت سے قوت قلبیہ اور توانائی ایمان میں طاقت آتی ہے اور بغیر تطہر کے اور تزکی کے ذوق پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ استعاذہ کہلاتا ہے اور تعوذ بھی, کیونکہ اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے شیطان کے خلاف. دشمن دنیا میں بہت ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا دشمن جو ایمان و اعمال کے درپے ہوں اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہوں وہ شیطان ہے. انہ لکم عدو مبین, ہر دشمن کی دشمنی سے کوئی ایک آد اور ایک عارضی نقصان ہوگا, لیکن شیطان کی عداوت اور دشمنی سے نہ ختم ہونے والا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اس سے تو ایمان اور اعمال کمزور ہو جاتے ہیں اور آخرت میں تکالیف پیش آ سکتی ہے. یہ بڑا دشمن, بڑی
جن لوگوں کو عیسائیوں کے خلاف کام کرنے کا شوق ہے, وہ مولانا ادریس صاحب کاندیلوی کا علم کلام اور مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی دیکھے. جن لوگوں کو غیر مقلدوں کے بارے میں تفصیلی کام کرنے کا شوق ہے وہ اعلاء السنن اور تفسیر مظہری قاری ثناء اللہ پانی پتی کی شوق سے دیکھ رہے ہیں. توجہ کرو, تو قرآن کریم کی سورتوں کا باہم ربط, اس کو تناسب بھی کہتے ہیں اور تناسب بھی کہتے ہیں اور ربط بھی کہتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے اور علوم قرآن کی سہولت کا باعث ہے اور بعض جگہ اعجاز ہے بالکل. جیسے فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو بقرہ میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, ربط قائم ہو گیا. سورت کا ایک دعویٰ یا موضوع, اکثر سورت کے بیچ میں یا کبھی اخیر میں اور کبھی شروع میں ذکر ہوتا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ فاتحہ کا دعویٰ یا موضوع کیا ہے. تین قول ہیں. پہلا قول یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ہم فاتحہ میں انشاءاللہ اس کی تعین کریں. قرآن کریم میں کبھی ایک آیت وارد ہوتی اجمال کے ساتھ اور دوسری جگہ وہی آیت تفصیل کے ساتھ ہوتی، جیسے بقرہ میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سنیچر کے دن کے پکڑ میں بندر بنا دیا۔ تو یہ واقعہ آراف کے اندر تفصیل سے ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ۔ یا فاتحہ میں یہود کو مغضوب اور نصارہ کو ظالم کہا، تو آگے قرآن میں یہود پر تین جگہ غضب کا ذکر ہے، فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، اور نصارہ کی زلالت مائدہ کے اندر تفصیلات ہے۔ یا فاتحہ میں صرف اتنا فرمایا کہ انعمت علیہ، جن لوگوں پر آپ نے احسان کیا ہے، تو منعومین کو آگے چل کر ذکر کیا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا بقرہ میں بنی اسرائیل کی اس بے دینی کا ذکر ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے برے اعمال کیے، لیکن چھٹے پارے میں جا کے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، کہ دو اور زمانوں میں بھی ان پر لعنت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ کبھی قرآن کریم کے اندر ایک قصہ مختصر ہوتا ہے، لیکن تفسیر کے اندر وہ مفصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ کسی کو معلوم ہو تو آپ معمولی سے اشارہ کر لیتے ہیں کہ جیسے فلاں آدمی قتل ہوا تھا، تو وہ قتل کا قصہ اگر آپ سنائیں گے تو کئی منٹ لگیں گے۔ تفسیری اصول میں اس کو ادماج کہتے ہیں یا اندماج کہتے ہیں، دمج کے معنی ہے داخل کرنا۔ جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس میں پوری قوم اور ایک جماعت کا تذکرہ ہے، ایک مثال سے اسے سمجھا دیئے، جب بیان ہونے لگے گا تو پوری جماعت پیش کرنی پڑے گی۔ کبھی ایک دعوے کے ساتھ کچھ امور متعلقہ ذکر ہوتے ہیں، ان کو امور ممدہ یا مصلحہ کہتے ہیں۔ اس دعوے کی دلیل اور وہ دعویٰ اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ کبھی دعوے اور دلیل کو خوب واضح کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے، اس کو تنویر دعویٰ کہتے ہیں، دعوے کو روشن کرنا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس کے بعد جو مضمون ہے پورا تنویر دعویٰ ہے، حضرت کی رسالت کی برکات بیان فرمائی جائے۔ کبھی موافقین کو اور عاملین کو خوشخبری ہوتی ہے، اس کو تبشیر یا بشارت کہتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ، اور کبھی ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اس کو تنذیر کہتے ہیں، تخفیف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک مضمون جب بھی اعادہ ہوتا ہے تو ایک نئی چیز ساتھ آتی ہے. ایک واقعہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 50 جگہ ہوا ہے تو 50 جگہ میں ایک ایک نئی چیز بڑھ گئی, اور یہ قرآن کی بلاغت ہے, مضامین کی طاقت اور توانائی. یہ دعویٰ دلیل ربط اور خلاصے سمجھنے سے سورت کے مضامین کنٹرول ہو جاتے ہیں, اور ایسا کہ بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں علماء تو بہت تھے, جو مولانا بورجان نے سلطان صلاح الدین کو مشورہ دیا ہے, اور زبرقان کتنی دنیا نے دیکھی ہے, لیکن انہوں نے اس سے پورا کام لیا ہے. توجہ بہت چاہیے. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے بہت تفصیل کے ساتھ, چونکہ مخاطب میں سے جو علم کی جماعت تھی وہ یہود اور نصارات, تو خطاب جب ہوگا تو اہل علم کو زیادہ ہوگا, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, اور بغیر اس کے. تو یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کی روایات کی کیا حیثیت, اسرائیلی روایات جنہیں کہتے ہیں. اس میں دو حدیثیں آئی ہیں دونوں بخاری کی. ایک میں آپ نے فرمایا لا تصدقوہم ولا تکذبوہم, نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. تصدیق اس لیے نہ کرو کہ غلط چیز نہ ہو, اور تکذیب اس لیے نہ کرو کہ احتمال تو ہے صحیح ہونے کا. اس روایت کے پیش نظر علماء نے اسرائیلی روایات سے احتراز کیا, بچنے کی کوشش کی. لیکن بخاری کتاب الانبیاء میں یہ حدیث بھی موجود ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے شروع اس سے کیے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. تو علماء لکھتے ہیں کہ شرائع من قبلنا تین طرح ہے. ایک وہ جو ہماری شریعت نے رد کر دیا, کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. وہ جو جھوٹ بولتے تھے کہ ہماری آسمانی کتاب میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے, اس بیماری کے اندر ان کو علاج کے طور پہ منع کیا گیا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, اور یہ تو توریت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو رد ہو گیا ان کا مسئلہ, اور کچھ مسائل ان کے ایسے ہیں کہ وہ قرآن نے قبول کیے ہیں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, انجیل والے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا, توریت میں وہ چیزیں باقی ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں. تو جن چیزوں کو شریعت نے مسترد کیا ہے وہ تو مردود ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے قبول کیا ہے وہ تو ہماری شریعت کا حصہ ہے. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس دوسرے حصے سے متعلق اور یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ پہلے حصے سے متعلق جو انہوں نے افتراء اور تحریف کیے. اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ موقوف ہے، موقوف تو توقف کا ادب یہ ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تصدیق کی ضرورت ہے اور نہ تکذیب. علماء کرام نے تفسیر کی کتابوں میں یہی محنت فرمائی ہے کہ انہوں نے اسرائیلی روایات سے بچنے کی کوشش کی مغضوبہ حصے سے، اور ان کے ساتھ اخذ اور تمسک کا برتاؤ کیا ہے مقبول حصے کے ساتھ، اور ان کے بارے میں توقف فرمایا ہے موہوم حصے کے بارے میں. تو مطلقاً مسترد کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور مطلقاً قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس میں بھی ہمیں اعتدال نصیب فرمایا ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، فَرَأَى الْيَهُودَ يَصُومُونَ، صحاح کی روایت، آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں. پوچھے یہ کون سا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یوم انج اللہ فیہ موسیٰ و من معہ و اغرق فرعون و آلہ. یہ وہ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعونیوں کو غرق کیا ہے. تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کے حقدار تو ہم ہیں، پیرانی پیر کے ماننے والے تو ہم ہیں، بزرگانی دین کے لوگ تو ہم ہیں، بدعتی و مشرق کا بزرگوں سے کیا تعلق. میں نے ضیاء الحق کے دور میں اس کو خط لکھا تھا کہ جس طرح مساجد تقسیم ہوئی ہے مزارات بھی تقسیم کرنا چاہیے. بالکل، مزارات پر موحدین بیٹھ جائے تو شرک و بدعت رک جائے گی. بلاد عرب کے اندر کوئی شرک کر لے، فلفور شرطا آ جاتا ہے اور ان کو شرطا بنا دیتے ہیں. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی قبر اورنگ آباد میں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ملفوظات کمالات اشرف میں لکھا ہے کہ عجیب مزار ہے، مرنے پر 400 سال گزرنے کے باوجود کوئی بھید بھی نہیں کر سکتا، اور مزار کا جو خلیفہ ہے مجاور وہ ہر زائر کو آداب بتاتا ہے کہ وضو کر کے مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو، اور پھر آ کے بینچ کی طرف سے سرحانے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ و سورت پڑھ کے بخشو، اور پھر ہٹو جاؤ. مزارات کو بدعتیوں کے حوالے کرنا بزرگان دین کی عزت و ناموس کے ساتھ بے وفائی ہے. باقاعدہ ڈنڈے سوٹے لے کے اور مزارات بھی قبضے کیے جائے تاکہ وہاں سے شرک بدعت تمام لعنتیں ختم ہو جائے. اور اولیاء اللہ تو سب کے سب موحد ہیں. اوہو، سید علی حجویری جس کو یہ لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں، اگر حضرت کی توحید کا حال سنا تو آپ حیران ہو جائے کتنے بڑے موحد تھے. چوتھی صدی ہجری کے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان فتح کیا, سومنات و منات کو تس نس کیا اور واپس تشریف لے گئے 17 حملے کرنے کے بعد, تو وہاں علماء اور اولیاء اور معززین کا ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا اور اس میں کہا کہ اس طرح تو فتح کامیاب نہیں ہے کہ ہم جائیں مارے اور پکڑے پھر ہم آ جائیں پھر وہ بت بنا دیتے ہیں. یہ تو کوئی عالم جائے اور ان کو دین سمجھائے. تو سید علی حجویری حجویر غزنی کے راستے میں تھوڑے چند میل پر ہے. سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مانگنا بہت مشکل تھا مخلوق سے, بہت زیادہ, یہاں تک کہ میں نے ماں سے کبھی روٹی نہیں مانگی کہ مجھے دے, وہ رکھ لیتی تھی تو کھا لیتے تھے ورنہ پوچھتا نہیں. اور انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ہندوستان جا کے تبلیغ میں, تو انہوں نے کہا صبح سے شام تک لوگوں سے بھیک مانگو اور شام کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے سارا تقسیم کر لو اپنے پاس نہ رکھنا. دونوں کام کتنے مشکل. زندگی میں جس نے ماں سے روٹی نہیں مانگی ہو اس کو استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ جائے اور لوگوں سے مانگ کر رہے, وہ مانگنا کیا تھا, بس جس کو کہہ دیا وہ کلمہ پڑ گیا. وہ تو ایسی طاقت تھی ایمان, یہ ایک رابطہ تھا مخلوق سے. سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیوان میں لکھتے ہیں کہ میں جب حجویر سے روانہ ہو گیا تو لاہور تک مجھے بخار تھا غم کی وجہ سے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا, لیکن حضرت کا حکم تھا کرنا پڑا. پوچھا کہ سب سے زیادہ ظلم ہندو کہاں کر رہا ہے, کہ لاہور. لاہور میں روز ایک انسان کے کباب بنتے تھے, کوئی سے ایک مسلمان مل جاتا تھا ان کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں کر کے کباب کھاتے تھے. بےمان گائے کا گوشت نہیں کھاتے اور ہمارا گوشت کھا لیتے. تو جو سب سے بڑا مندر تھا اس کے سامنے ایک تالاب تھا, اس کے کنارے سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مصلی ڈالا اور پہلی نماز جو پڑھی ہے عصر کی نماز, اذان دے دی وضو کر کے, اور کوئی نہیں ہے, کوئی تھا ہی نہیں, کون آتا, مسلمان تھا. اس نے خود نماز پڑھی, نماز کے بعد دعا مانگی, یا اللہ میری امداد فرما. کہتے اگلے عصر تک 40 آدمی ہو گئے اور جب جمعہ گزر رہا تو 5 ہو گئے. مندر والوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے مقابلہ چاہا لیکن پتہ چلا کہ لاٹ جو ہندو ہے ان کا پنڈتی وہ مسلمان ہو چکا ہے, وہ کہیں بھاگا ہوا ہے. حضرت نے خبر بھیجی کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں, آؤ یہاں بیٹھو. خواجہ صاحب نے لمحات میں لکھا ہے محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ 3 سال کے اندر 1,00,000 سے زیادہ مسلمان ہو گئے. اور محمود کو کہا کہ آؤ, لاہور میں کوئی بغاوت نہیں ہوگی اور پھر اور شہروں میں اور شہروں میں. تو اسلام کا کام ہمارے بزرگوں نے کس جان فشانی سے کیا ہے. آج جب کسی شہر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو بعض مولوی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. حالات خراب جی, ہاں تو صحیح حالات ہو والا ہے. برے حالات میں توحید و سنت کی تبلیغ کی ضرورت, اس میں اللہ کی مدد دے کے آپ کس طرح سامنے آ جائیے, لیکن کام اس طرف پر ہوگا جیسے کیا گیا ہے, بناوٹ اور جعلسازی نہیں چلے گی. داتا سے تو کیوں کہا کہ آپ بھیک مانگ کے بانٹ دیں, کتنا زبردست طریقہ تھا. اور سارا لے کے جو لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان کو تقسیم کر دے دیں گے. اور کہاں جائے کافر کو تھوڑی لٹانا ہے. اب عجیب ملنگ لاہور آیا ہے وہ شام کو پیسے تقسیم کرتا ہے. اللہ اکبر. کاملین کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے. اور خود کیوں نہ لے تاکہ اخلاص کامل رہا ہے. حضرت کی تین کتابیں ہیں, ایک تو کشف المحجوب ہے, دوسرا دیوان فارسی ہے, اور تیسرا دیوان عربی ہے. کبار اولیاء اللہ میں سے, جلدہ میں سے. سلطان محمود نے کہا کہ حملے میں نے کیے اور ملک آپ نے فتح کیا. توحید و سنت کی برکت. بزرگان دین میں یہ تین بزرگ ہیں, داتا سے شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد, جنہوں نے تمام بدعات کا برملا رد کیا ہے, یہاں تک کہ سما اور قوالی کو بھی نہیں چھوڑا, اس کا بھی رد کیا. اس کی بھی ضرورت تھی. اس لیے علماء اور اولیاء دونوں دین کے ستون ہیں, اور ان کے مناقب و مفاخر سمجھنا یہ دین سمجھنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. قرآن کریم کے شروع میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تعوذ اور تسمیہ جمہور کے نزدیک سنت ہے. بعضوں کے ہاں سنت موقعہ ہے اور بعضوں کے ہاں سنت مستحبہ ہے. اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اگر رک کے پھر پڑھنا چاہے تو سوائے سورت توبہ کے ہر سورت پر بسم اللہ پڑھنا بھی سنت طریقہ ہے. لیکن سورت توبہ, سورت برات ایک ایسی سورت ہے کہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابن عباس سے تفسیر میں مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ہی الفاظہ ہی المبزیہ. یہ تو مشرکین و منافقین کو رسوا کرنے والی سورت ہے, اس پر بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ ذبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے. اب سورہ چلا رہے تو پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کی عظمت, قدرت اور قہر کا وقت ہے. یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آرام ہوتا, یہ غلط ہے. لفظ اللہ کہنے سے ذبح ہو گیا لیکن بیچ دی. کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی صرف بسم اللہ کافی ہے. ابن الحاج نے مدخل میں اور حضرت شاہ صاحب نے عرف شزی میں لکھا ہے یقول بسم اللہ فقط. اور ہر خیر کے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے, ہر خیر کے کام سے پہلے. یہ نہیں کہ ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ تو قرآن کا ادب ہے. اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کریم کے آداب میں سے ہیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت شروع کر لیں, آیت شروع کر لیں. حضرت امام مالک اور بعض ائمہ کے نزدیک تلاوت کے بعد بھی ہے. تلاوت جب پوری ہو جاتی ہے پھر پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ فرماتے ہیں کہ اول و آخر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. کہتے ہیں قرآن کریم ایک بہت بڑا اور مضبوط قلعہ ہے, اس میں جو شخص داخل ہوتا ہے شیطان اسے روکتا ہے کہ پھر میں کہاں ڈھونڈ لوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کلمے میں اتنا اثر اور اتنا زور ہے. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو بہت غصہ ہو گیا، بہت شدید، چہرہ سرخ ہو گیا اور گلے کی رگوں میں باقاعدہ آگ نظر آ رہی تھی. آپ نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنهما یجد، بخاری النسائی. مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو سارا غصہ اور ساری تکلیف جو اس کو پہنچ رہی ہے ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اس وقت بھی پڑھنا سنت ہے جب وساوس، برے خیالات اور شیطانی افکار کا ہجوم ہو، انتہائی اکتی ہے. بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو مقدار بڑھا دے کر آپ، تعداد بڑھا دے، 10 کی جگہ 100 مرتبہ، 100 کی جگہ 500 مرتبہ پڑھ لو، ایسی طاقت قائم ہو جائے گی کہ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اوہو پورا انسان بدل جائے گا. دیکھیں چینی کا کام کیا ہے، میٹھا کرنا، تو آپ پیالی کے اندر تو ایک چمچ ڈال لیتے کہ بس بس اور نہیں ڈالے میٹھی ہو گئی نا، لیکن پتیلے میں کتنا ڈالتے ہیں، پورا کپ بھر کے ڈالتے ہیں، اور مٹکے میں کتنا ڈالتے ہیں، کئی برتن بھر کے ڈالے. اگر ایک بڑا مٹکا رکھا ہوا ہو پانی کا اور آپ نے اس میں ایک پاؤ چینی ڈالی اور اس کے بعد کسی ساتھی کو کہے کہ چکو اس میں، وہ کہے نہیں اس میں میٹھا نہیں، وہ آپ نے خود ڈالا ہے، نہیں نہیں اس میں نہیں ہے، بابا مقدار بڑھاؤ. بزرگان دین جو تعویذ لکھتے ہیں یا دم کرتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، وہ مقدار کو پکڑ کے دوڑتے ہیں. چنانچہ میرے پاس ایک شخص آتا تھا، ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھا جو ناقابل بیان ہے، میں بھی اس سے بہت تنگ آیا. ایک دن میں نے ایک عمل کر کے اس کو دم کیا، اس کو آرام آیا، تو ان کے بیٹے آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا دم کیا. میں نے کہا جو پاگل کتے کے کاٹے ہوئے بیمار کو دم کیا جاتا ہے وہ کلمات پڑھ لیا ہے. تو جب حالت سنگین ہو بیمار کی تو طبیب دوا بڑھا دیتا ہے، جب بیمار زیادہ تکلیف میں ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں ممکن ہے بلڈ پریشر ہے تو ایک گولی اس کی دے دے، بھائی شوگر کہیں ہائی نہ ہو تو چلو ایک اس کی دے دو، بھائی پیٹ بھی خراب لگ رہا ہے تو چلو میدے بھی نرم رہے، سر میں درد ہے اس کا تو چلو ویسپرین بھی دے دے. بیمار کی بیماری کو دیکھ کر کے طبیب حاذق نسخہ تجویز کرتا ہے، اور نسخے کی بنیاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آز یعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ لینا، عوذ بھی جب اس کا صلہ با آ جائے تو مستعان مراد ہے، مستعاذ، اور جب اس کا صلہ من آ جائے تو مستعاذ من ہو مراد ہے، یعنی دشمن. اعوذ باللہ ہے پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کی، من الشیطان الرجیم با کا صلہ استعانت کے لیے اور من کا صلہ وہ تحفظ کے لیے. آز یعوذ تعوذ تحفظ کو کہتے ہیں، بچنے کو، اور تعویذ اسی سے باب تفیل ہے. جب اس کو ذرا زیادہ محنت سے باریک لکھے اور توجہ سے لکھے تو وہ تعویذ. کہتے ہیں تمام شرک تعویذ گنڈے شرک، اس طرح کوئی کہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور پھر کہے دودھ دہی گائے کا گوشت حرام ہے، وہی دودھ دہی گائے کا گوشت کیسے حرام ہے؟ آیت پڑھو، آیت کیسے کیا تعلق ہے؟ وہ تمائم تمیمہ کی جمایا تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فی سحر او یستعاذ فیہ بالجبت والطاغوت. وہ تو شرک ہے, کفر ہے. ایسا سحر اور جادو اور اس کے کلمات جس سے مدد مانگی جاتی ہے, اسلام میں اجازت کہاں ہے؟ جن سے اور پری سے اور بھوت سے اور فلاں سے اور فلاں سے جو جادوگر کرواتے ہیں اور کذاب عامل, اس کو کہتے ہیں تمیمہ. تمیمے کا معنی اور مطلب اگر کسی نے تعویذ سے کیا ہے تو وہ لغوی اور وہ شارح حدیث کی نواقع ہے, بے خبر آدمی. تعویذ تو تعوذ ہے, جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت طریقہ ہے, اس طرح لکھ کر کے دینے بھی کارک ہے اور فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر مسعود عثمانی سے میری گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر جب اس کا رسالت سامنے آیا, میں نے کہا کہ آپ نے تمیمے کا معنی تعویذ سے کیا ہے, تو میں نے تمیمے کے اصل لغت دکھائی اور ترمیزی میں ہے کہ ان کے ہاں ایک دھاگا دم ہوتا تھا, دھاگا, اور اس پر گرے لگتے تھے اور ہر گرے کے اندر مختلف بتوں کا نام ہوتا تھا. ہیت تمیمہ تولیا. جیسے ہمارے ملک میں بھی کنجک بے کڑ لا کنجکا, جیسے اب بھی یہ لڑکے نظر آتے ہیں کالا دھاگا بندے ہوئے ہوتے, اور ایک نوجوان سامنے آیا, اس نے میں نے کالا دھاگا پکڑا, اس سے میں نے کہا یہ کیا ہے, تو اس کے ساتھ ایک ناخن سا تھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ شیر کا پنجا ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اس سے قوت آتی ہے. میں نے کہا شیر کہاں ہے؟ کہا وہ تو مر چکا ہے. میں نے کہا جو خود مر چکا ہے وہ تجھے طاقت دے رہا ہے, شرم نہیں ہے اس کے پنجے تو تیرے گلے میں لٹک جائے. پھر میں نے اس سے وہ پنجا لیا اور اس کو غور سے دیکھا, اسے سمجھایا وہ گیدڑ کا پنجا تھا, شیر کے پنجے لانا کوئی آسان کام ہے. کہنے لگا ہاں جب سے یہ باندھا ہے دل اور گھبرا رہا ہے, گیدڑ کے پنجے کو شیر کا پنجے سمجھا ہے. اس غریب کو کیا پتا ہے, اگر آپ بلی کا پنجے بھی اس کو دے دیں کہ یہ آپ کے لیے لایا ہوں, کاغذ میں لپیٹ کے, پھر کپڑے میں لپیٹ کے, پھر ایک اور چادر میں لپیٹ کے, اور اس کو کہے کہ میں اسے آپ کے لیے کوہستان کے پاس سے لایا ہوں, تو وہ رکھ لے گا. استغفر اللہ. میں نے کہا کہ آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں 11 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور رات کو جب داخل ہوتے ہیں پھر 11 مرتبہ پڑھ لے, ہر قسم کے شر اور انس والجن سے محفوظ ہو. تو تعویذ دو قسم کے ہیں, ایک اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ کلمات دین کے ساتھ, وہ مشروع ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں ہمارے جو چھوٹے بچے پڑھ سکتے تھے ہم معوذتین پڑھ لیتے تھے, جو نہیں پڑھ سکتے تھے نکتبھا فی صدقت و نعلقھا فی اناقہ, کاغذ پہ لکھ کر کے ہم ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. روایت جو متکلم فی ہے لیکن تعامل کی وجہ سے قوی, اور 1400 سال سے علماء امت کا یہ تجربہ ہے اور یہ عمل ہے کہ وہ خیر کے کلمات لکھتے. تدریب الراوی جلد اول صفحہ 128 پر ہے. قد يحكم للحديث بالصحة اذا تلقته الامة بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح. کبھی ایک روایت صحیح ہو جاتی ہے امت کے تلقی کی وجہ سے کہ امت نے اس کو قبول کیا اور اس پر ہر دور اور زمانے میں عمل ہوا ہے. تو ہر دور اور ہر زمانے میں بزرگان دین نے کلمات جس طرح پڑھے ہیں اور پڑھوائے ہیں, اس طرح لکھے ہیں اور لکھ کر کے دوسروں کو دیے, اس کا فائدہ ہوا. یہ کہنا کہ پڑھنا جائز ہے اور لکھنا جائز نہیں ہے تو مکلی کا پیداوار ہے. سورۃ یاسین پڑھنا بھی عبادت ہے اور لکھنا بھی عبادت ہے. اگر لکھنا جرم ہوتا تو قرآن شریف آج تک لکھا ہوا تو پہنچ رہا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے آداب ہے, جیسے عاملین کہتے ہیں کہ اعراب نہ ڈالا جائے, جو کلمات آپ لکھ رہے ہیں تعویذ میں اعراب نہیں ہوں گے, بہتر ہے کہ نقطے بھی نہ ڈالے, اثر زیادہ ہوگا, اور ایک ہی وقت میں لکھے اور ایک ہی توجہ سے لکھے, درمیان میں ادھر ادھر نہ دیکھے, اور تصور کر کے لکھے, اور ان لوگوں کا نمائندہ بن کر کے جن کا یہ عمل آیا ہے انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا, اور جتنا باریک خط ہو اتنا مناسب ہے. اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا حجۃ الوداع کا, اور یمن کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے اتنا لمبا خطبہ یاد نہیں ہوگا, لکھ کے دے دے, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بس آپ پڑھ سکتے ہیں اور سن لکھ نہیں سکتے, صحابہ سے فرمایا اکتبو لی ابوسا, لکھ کے دو دو ابوسا کو. یہ تو کار خیر ہے, کار خیر کے لیے من نہ للخیر بننے کی کیا ضرورت ہے, اور دلیل من کے لیے کوئی سند چاہیے. آپ الدرر النظیم کے اندر ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث کے مبارک دعائیں اور کلمات جس طرح پڑھنا عبادت ہے لکھنا بھی عبادت ہے. دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے ملاقات کی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ذکر کی. حضرت عمر بہت حیران ہوئے اور اس شخص کو کہا کہ یہ مجھے لکھ کے دے. انہوں نے لکھ کی دی تو حضرت عمر نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے, کلمات خیر ہے میرے لیے سہولت ہو جائے گی. مزید تفصیل علامہ دیربی رحمت اللہ علیہ کی المجربات القبیر میں دیکھی جائے, آج کل ایچ ایم سعید کے ہاتھ سے چھپ گئی ہے. اعوذ باللہ کی مزید تفصیل تشریح بابا بسم اللہ اور فاتحہ انشاءاللہ تعالی کل کریں گے, آج ایک ہی نشست ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے رات کو عبادت کی ہے اور روزہ بھی ہوگا ان کا, اس لیے نشست ثانی کی آج ضرورت نہیں. الحمدللہ. الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم کے ابتدائی آداب میں سے یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بالخصوص اسے مس کرنے والا باوضو ہو. لا یمسہ الا المطہرون. اس میں تو گنجائش ہے کہ بغیر وضو کے تلاوت ہو, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ مس سے مصحف غیر طاہر اور متوضی کے لیے ممنوع ہے, اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن کریم اور دینی اعمال و اشغال کے لیے باوضو ہونا افضل ترین عمل ہے. ترمذی شریف میں سفیان ابن عیینہ امام شافعی کے استاذ سے مروی ہے کہ سلف صالحین کے علم میں اس لیے برکت تھی اور ان کے اعمال بخیر ہوتے تھے کہ وہ تمام جائز اور دینی کام باوضو کرتے تھے. امام الاولیاء عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان الکبریٰ میں فرمایا ہے کہ طہارت سے قوت قلبیہ اور توانائی ایمان میں طاقت آتی ہے, اور بغیر تطہر کے اور تزکی کے ذوق پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ استعاذہ کہلاتا ہے اور تعوذ بھی, کیونکہ اس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے شیطان کے خلاف. دشمن دنیا میں بہت ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا دشمن جو ایمان و اعمال کے درپے ہوں اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہوں وہ شیطان ہے. انہ لکم عدو مبین. ہر دشمن کی دشمنی سے کوئی ایک آد اور ایک عارضی نقصان ہوگا, لیکن شیطان کی عداوت اور دشمنی سے نہ ختم ہونے والا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اس سے تو ایمان اور اعمال کمزور ہو جاتے ہیں اور آخرت میں تکالیف پیش آ سکتی ہے. یہ بڑا دشمن بڑی سکتا ہے. عام طور پر گدھا, کتا اور کبھی کبھی بلی, سانپ ان شکلوں میں آتا ہے. اچھی شکلوں میں آنا مشکل کام ہے. شیطان بھی ایسا فرشتہ آتا ہے. مثلاً کسی رافضی کسی بدعتی کی شکل میں آ سکتا ہے, موحد کی شکل میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ اسے ایک توفیق نہیں دیتا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, آپ نے ارشاد فرمایا بخاری کتاب العلم اور کتاب الرؤیا, من رآنی فی المنام فقد رآنی, لأن الشیطان لا يتمثل بصورتی،
جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا.
تو میں نے اپنے استاذ حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری کے درس میں پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہ آنے کی کیا وجہ ہے، جبکہ یہ تشکل بے اشکال المختلف آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا جمال اور کمال ہے، خیر اور عافیت ہے، اور شیطان سر تاپا لعنت شر اور فساد ہے. تو سر تاپا شر، سر تاپا خیر نہیں ہو سکتا. میں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی شکل میں آ سکتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ آ سکتا ہے، کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی شکل و صورت تو کسی نے دیکھی نہیں. وہ کسی بھی شکل میں آ جائے گا، کہے گا کہ میں رب ہوں، دھوکہ دینے کے لیے تو کر سکتا ہے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ آپ شیطان آپ کی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور دل گواہی دے تو حضرت ہی کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ اگر رنگ ڈنگ لباس شکل میں فرق ہے تو وہ اس شخص کی کمزوری ہے، اس کو ایسا نظر آیا ہے. جیسے ایک خاتون نے چاند کو دیکھا نا، چاند نکل آیا نیا چاند، تو اس نے چاند کو دیکھا تھا، چاند تو بہت مبارک ہے لیکن بدبو آ رہی ہے. تو کسی نے کہا بدبو چاند کے نہیں، آپ کی انگلی میں پاخانہ لگا ہوا ہے. شیطان جب دوسری شکل میں آ جائے تو اسے مارنا کیسا ہے؟ جمہور تو کہتے ہیں کہ مار سکتے ہیں، لیکن ضرر پھر بھی پہنچاتے ہیں. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ وہ سانپوں کو مارتے تھے، تو ابو لبابہ منذری رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ جنان البیوت مت مارو، گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو جنان البیوت کہتے ہیں. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم الجن، یہ جنات ہیں. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے رک گئے. اور اس کے فرق بتائے ہیں علماء نے کہ جن اور عام سام کا کیا فرق ہے. وفیہ قصہ غریبہ، حضرت شاہ اہل اللہ دہلوی کا واقعہ لکھا ہے، بعضوں نے شاہ عبدالعزیز کا نام لیا ہے، لیکن درست یہ کہ شاہ اہل اللہ کا واقعہ ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور ایک کتاب لکھ رہے تھے، اچانک ایک سام پایا، اور کبھی ادھر چھجا کرے کبھی ادھر کھڑا ہو، تو شاہ صاحب نے اٹھ کر کے جوتا لیا اور اس کو مارا، اور پھر اٹھا کے باہر پھینکا. جب کچھ وقت گزری یا کچھ دن گزرے تو کچھ اجنبی لوگ آئے اور انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ ہم کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مسلمان بہت کم ہیں، اور ہمارا آدمی مر چکا ہے، ہم نے غسل دیا ہے، کفن ڈالا ہے، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، آپ ساتھ چلے. تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیسے چلوں گا، تو انہوں نے کہا ہم پالکی لے کے آئے، جیسے اس زمانے میں آپ موٹر سائیکل لے کے جاتے کسی کو لے کے آنے کے لیے، تو اس زمانے میں پالکی ہوتی تھی، وہ دو آدمی پکڑ کے درمیان میں آدمی بیٹھ جاتا تھا اور پالکی لے چلتے تھے. تو شاہ صاحب پالکی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے پالکی باہر نکالا. کچھ دیر بعد حضرت شاہ صاحب نے دیکھا کہ وہ پالکی ہوا میں اڑ رہی ہے، فضا میں اڑ رہی ہے. کافی دیر بعد ایک ملک میں اتارا جو نیا ملک تھا بالکل، اور پورے ملک کے اندر ماتم ہو رہا تھا. اور ایک دربار میں اس کو لا کے پیش کیا اور پھر اور لوگ آئے اور انہوں نے ان کے زنجیر باندھ دیا، کڑیاں ڈالی. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی آپ نے شہزادے کو قتل کیا ہے، بادشاہ کا ایک ہی بیٹا ہے اس کو تم نے آج قتل کیا ہے. شاہ صاحب بڑے حیران ہے کہ کہاں شہزادہ اور کہاں میں. اس کے بعد ایک شخص آیا بہت بڑی حیات والا اور سر ننگا اس کا اور مٹی اور گرد و غبار چہرے پہ پڑا تھا اور چیخ چیخ کے رو رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے اس ملک کا. اور پھر ایک لاش لائی گئی جو خون میں لت پت تھی، اور پھر قاضی آ کے بیٹھ گیا، مفتی اعظم اور سارے کے سارے سرکاری اہلکار کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شہزادہ کو قتل کیا ہے. تو قاضی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں مارا ہے اس کو؟ کہا میں نے تو نہیں مارا ہے. کہا آج آپ نے کوئی سانپ مارا ہے؟ انہوں نے کہا سانپ مارا ہے. کہا وہ یہی تھا انسانی شکل، وہ سانپ کی شکل میں ہو گیا تھا، آپ نے قتل کیا ہے اور قتل عمد ہے، اس لیے آپ کو قوت کریں گے، اس کے بدلے میں سزائے موت دیں گے. قاضی نے جلاد کو حکم دے دیا کہ گردن اڑاؤ اس. اتنے میں پیچھے سے ایک بزرگ شخصیت جس کے بھویں بھی سفید ہو گئے تھے اور سفید داڑھی، وہ لوگوں کو ہٹا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، اور اس نے قاضی کو کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تزیع بغیر زیہ وقتل فدمہ حدر، جس نے اپنی شکل بدل کی کسی اور شکل میں ہوا اور اس کو مارا گیا تو اس کے بدلے میں کسی کو مارا نہیں جائے گا. تو قاضی نے ان سے پوچھا کہ انت سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سمیت مرارا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قاضی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا بادشاہ سلامت، یہ صحابی حدیث براہ راست سنا رہے کہ چونکہ شہزادہ سانپ کی شکل میں ہو گیا تھا اس لیے اس کے قاتل کا قتل جائز نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب شریعت میں اجازت نہیں ہے تو معاف کر گئے. اس کے بعد قاضی نے انہی لوگوں کو اشارہ کیا کہ شاہ صاحب کو جہاں سے لائے وہاں چھوڑ کے آئے، دوبارہ اس کو پالکی میں بٹھایا اور ارواح میں اڑا کے واپس دہلی لا کے اتارا. مولانا اشرف علی صاحب نے ارواح ثلاثہ میں بھی یہ قصہ لکھا ہے اور بہت معروف ہے. تو شیاطین مختلف شکلوں میں بھی آتے ہیں. میں خود ایک زمانے میں مسجد میں بیٹھا تھا اور ایک بلی آئی، تو اس بلی نے ایسے مجھ سے جسم رگڑنا شروع کر دیا، تو جب میں ہاتھ لگاتا تھا تو آگ نکلتی تھی، ایسے بسری بجی چکی جلد تکسر بسری. میں حیران ہوا، ان آگ کے وہ جو انگارے اڑتے تھے نا، اس کو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ بلی مجھے کہہ رہی کہ نہ کرے ایسا، لیکن میں پورا عمل کر کے بیٹھا تھا، خوف نہیں تھا مجھے، البتہ فطری اور بشری خوف محسوس ہوا. اس کے بعد جب وہ ایسے چل پڑی نا، تو جیسے ہی قدم لیتی تھی ایسی بڑھتی چلی گئی، مسجد کے دروازے سے نکلتے وقت وہ گائے کے برابر ہو گئی. اور یہاں اس میدان میں میں نے ایک دفعہ سانپ دیکھا ہے، بھینس کے برابر سانپ دیکھ رہا ہے، اور وہ جو ایسا منہ کھولتا تھا تو باقاعدہ یہ پورا گلشن اس میں نظر آتا تھا. پھر میں نے اپنے استاد مولانا مفتی ولی حسن سے رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ عشاء کے بعد وہاں ٹیل لے نہ جایا کرو. اس زمانے میں یہ دستور ہوتا تھا کہ کھانا وانا کھا کے پھر ہم یہاں میدان میں ٹہلتے تھے، اور آبادی کم تھی، بہت آبادی نہیں تھی، یہ سب غیر آباد جگہ تھی، یہاں سے واٹر پمپ نظر آتا تھا بالکل. اور ادھر یہ جو عمارات بنی ہے نیشنل سینٹر اور یہ ساری، یہاں پر وہ تھا سندھیوں کا ایک باغ تھا بہت بڑا. میں نے اپنی زندگی میں جتنے جنات دیکھے ہیں شاید دوسرا کسی انسان نے اتنے نہیں دیکھے ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. الا یہ کہ قاضی بدر الدین شبلی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام الجان لکھی ہے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان کی 70 سلطنتوں کا قاضی رہا ہوں, اور شاید دنیا میں وہ واحد آدمی ہیں جو خیریت سے مرا ہے. جنات کا کام کرنے والا کوئی شخص بھی خیر سے نہیں رہتا ہے. کل ایک بزرگ آئے, اس نے کہا عصر کی نماز میں یہاں کچھ علماء ہے کہ پھر ساتھ بیٹھے تھے, ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس ایک جن ہے وہ تابعی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ تبرکات کچھ صحابہ کی دور کی یاداشتیں, کہنے لگے وہ خفا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ باتیں نہ کرے. میں نے کہا تابعی ہے لیکن پرلے درجے کا وکیل ہے, اس کا کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی علماء کے ہاں اختلافی ہے کہ اگر صحابی جن کو کسی نے دیکھا تو یہ تابعی بنے گا یا نہیں. عام طور پر محدثین نے جان چھوڑا یہ کہا کہ نہیں بنے گا, لیکن نہ بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیوں نہیں بنے گا؟ جب یہ بنقل متواترین ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی ہے یا تابعی ہے تو ضرور اس کو نسبت شرف حاصل ہوگی, کیونکہ جس طرح انسان مکلف ہے اس طرح جنات مکلف ہے. یا معاشر الجن والانس, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ لیلۃ الجن کے واقعے کے اندر خود جنات کو خطاب کرنے تشریف لے گئے, اور علماء نے لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 14 کروڑ جنات ایمان لا چکے. کابل و زابل کے اندر جب صحابہ پہنچے تھے تو ان کے سامنے ایک بڑی فوج کھڑی تھی, وہ حیران ہو گئے کہ آپ کون لوگ ہیں. کہا ہم بھی آپ کی طرح حضرت کے صحبت یافتہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن ان کا وہ ناکارہ طبقہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے, وہ ابلیس شیطان اور اس کی پھر اولاد ہے. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اللہ فرماتے وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور اس کی پوری جماعت اور تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تو یہ کہنا بھی بعض بزرگوں کا محل نظر ہے. کہ سوال ہوا ہے شیطان کے بارے میں تو انہوں نے کہا شیطان ہر جگہ ہے, سب کچھ جانتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. شیطان ایک نہیں ہے, بہت سارے ہیں. اور مشکات شریف میں آپ نے پڑھا ہے بالکل شروع میں, کبائر میں یا علامات النفاق میں یا کتاب القدر میں, یہاں آپ نے پڑھا ہے کہ بڑا شیطان جو ہے وہ ہر روز سمندر پر تخت بچھاتا ہے شام کو عصر کے بعد, اور پوری دنیا کے اندر جتنے شیاطین ہیں یہ سب کے سب پیش ہوتے ہیں, اور یہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا آج میں نے یہ کیا. وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو بے وقوف, تم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور وہ بالکل معذور سا ہوتا ہے, وہ پیچھے سے مشکلوں سے آگے بڑھتا ہے, اور بڑے شیطان کو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ پوچھتا ہے کہ پھر کافر رقت بینہما, بالکل طلاق ہو گئی ہے, بیوی اپنے ہاتھ چلی گئی اور خاوند ادھر جو ہے نا لیٹا ہوا ہے, خوار سے نظر بندہ اور خزر پکڑ سے ملی تور تپلنگا. تو اس کے بعد وہ بڑا ابلیس جو ہے شیطانوں کا بڑا, وہ اپنے سر سے تاج اتارتا ہے اور اس کے سر پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے جانشین ہو, تم نے کمال کر لیا ہے. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ بڑا شیطان جس نے تخت بچھایا سمندر پر وہ پوری دنیا کی کارگزاری سے ناواقف ہے. تو براہین وغیرہ میں اس لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ شیطان کو ہر جگہ ہونا اور جاننے کا علم دیا گیا. نہیں دیا گیا ہے. شیاطین ایک نہیں ہے, ہر انسان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ. یہاں تک کہا گیا کہ حیوانات کے ساتھ بھی ہے, ان کو بھی تنگ کر دے. باقاعدہ ایک شخص تھا وہ مجھ سے پڑھنے لگا, اور پھر ظاہر موحد ہو گیا بہت بڑا, تو مجھے کہتا ہے کہ گیارہویں دو یا نہیں گیارہویں. میں نے کہا توبہ کرو, گیارہویں تو شرک ہے. پیرانی پیر کے نام پر یہ لوگ ہر مہینے میں دودھ والے دودھ کا حصہ اور کھیتی باڑی والے کچھ کھیاریاں ان کے نام مخصوص کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ گیارہویں ہے پختانہ ہوتی ہے لسم ہوئی آئیں تو ادھر تو گندا کروں گا. تو اس نے گیارہویں بند کر دی. اب جب گیارہویں بند کر دی نا تو ایک دن یہ ہوا کہ اس کی بہن سے جو تھی وہ دودھ نہیں دے رہی تھی اور ہر بھینس گرتی ہے بالکل خود بخود زمین پہ گرتی ہے. وہ تو مضبوط آدمی تھا, بیٹھا ہوا تھا کرسی پر, لیکن رو رہا تھا. دس گیارہ بھینسیں تھیں اس کی. میرے پاس کوئی باغ باغ آیا کہ وہ آپ کا دوست جو ہے نا اس کی بہن سے مردار ہو گئی. میں چلا گیا تو آپ یقین کر لیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہی شیاطین جو گیارہویں لینے پر مسلط تھے وہ تنگ کر رہا ہے. تو میں نے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم اور لاحول ایک خاص ترتیب سے پڑھ لی, اور وہ بینس کے سر پر دم کرتا تھا وہ جوتے سے ٹک نکالتا تھا, بس اسی وقت اس کا شیطان نکلتا. دس بارہ منٹ کے اندر اندر اللہ کے فضل سے تمام کے تمام جانور ٹھیک ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ ذرا سے گردن مڑ گئی تو آپ گھبرا گئے کہ او ہو بس پہنچ گئے. بھائی جیسے انسان تکلیفیں دیتے ہیں بدعتی روافض مرزائی, اس طرح شیاطین تو ان کے بھی اساتذہ اور مشائخ ہیں. یہ بھی تکلیف دیتے ہیں لیکن آدمی عقیدہ توحید پر مصمم رہے, جو ہو سو ہو, جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہو, یا وہ بغل میں آئے ہو یا جہاں قفس سے چھوٹے. عقیدہ تو حالات سے نہیں بدلتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ شیطان لعین ہے اور شیطان ضرر ہو سکتا ہے. خدا تعالی نے اس کو مہلت دی ہے انک من المنذرین, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان, آپ کو ان پر کچھ بھی زور نہیں چلے گا, کوئی زور آپ کا نہیں چلے گا. تو اب بس اس صف میں آنا ہے جس کا اللہ نے فرمایا ہے, اور ابلیس نے بھی دوسری جگہ کہا الا عبادک المخلصون, مگر آپ کے جو نیک بندے ہیں واقعی ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. کہتے ہیں کہ ابلیس مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا, کسی نے پوچھا کہ اندر نہیں جاتے؟ کہا جاتا ہوں لیکن راستے میں لیٹا ہوا ہے. کہا اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا یہ مولوی صاحب ہے. کہا جاتے کہاں؟ کہا وہ صوفی صاحب نے نماز پڑھ رہا ہے, اس کے پاس جانا ہے. کہا اس سے رکعت آگے پیچھے کھانی ہے. تو کہا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے نہیں ڈرتے اور یہ سو رہا ہے. اس نے کہا یہ اٹھ جائے گا نا اس کا فوراً مسئلہ بتا دے گا کہ بس سجدہ سہو کر لو نماز ہو گئی, میرا سارا کام خراب کر دے, ایک غلطی پر دو سجدے کر لے گا. وہ سجدے سے بہت تکلیف ہوتی ہے ابلیس کو بہت زیادہ, اس لیے کہا گیا ہے کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل. اس معیار کا عالم ہو کہ جس کی نیند بھی ملکات رکھتی ہو. نوم العالم خیر من عبادت الجاہل. جاہل کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو جیسے چھت کے اوپر آپ مرغی کا پر رکھ لے, کسی طرف بھی اڑ جائے گی. جاہل کی عبادت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. اور مصمم محکم عبادت وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ فقیہ واحد, ایک فقہ کا ماہر عالم, اشد علی الشیطان من الف عابد. وہ شیطان کو اتنا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ایک ہزار عبادت گزار نہیں پہنچا سکتے. عبادت گزاروں سے تو ساری غلطیاں کراتا ہے, ساری غلطیاں ان سے کرواتا رہتا ہے. نوافل غلط وقت میں پڑھوا دے گا, واز ہو رہا ہوگا یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اشراق کا چاش پڑ رہا ہے. یہی تو عبادت گزار ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ درس میں بیٹھنا اور سننا یہ واجب ہے, نفل کی کیا حیثیت ہے؟ واز ہو رہا ہے, ایک عالم درس دے رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے اپنی انگلیاں گر رہا ہے, تو شیطان خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو اس درس سے یہ محروم ہو رہا ہے. تمام کے تمام جو چال بازیاں ہیں اور شیطان کے جو داؤ پیچ ہے وہ عبادت گزاروں پر چلتے ہیں. عبادت گزاروں کی مثال ایسی ہے جیسے معصوم بچے, آپ تھوڑی سی چاکلیٹ دکھائیں اور کوئی میٹھی گولی دکھائیں وہ آپ کے پیچھے چل پڑے گا, اس کو نہیں دیکھے گا کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے. اور عالم کی مثال ہے ایک عاقل بالغ کی, تو وہ جب دیکھ لیتا ہے تو فوراً سمجھ لیتا ہے. میں ایک منڈی میں بھینس خریدنے گیا تو منڈی والے بھی بڑے بدماش ہوتے ہیں, دیکھیں کوئی مولوی یہ سر پہ پگڑی لاٹھی ہاتھ میں بھینس خریدنے آئے. میں نے کہا اس کی کتنی قیمت ہے, تو کہنے لگا 1,00,000 روپے. تو ایک دلال مجھے ایسا کیسا کرتا ہے کہ بالکل خرید, میں نے کہا یہ خیال دیکھیے خریدے گا. تو میں نے پوچھا کہ 1,00,000 افغانی مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ چلو 50,000 سے. میں نے کہا نہیں نہیں صحیح بے کر لو. کہتے آپ کا ہے. میں نے کہا میں کہہ دوں گا لیکن آپ خفا ہو جائیں گے, کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ نہیں نہیں جیسے ہم نے کہہ دی آپ خفا نہیں ہوئے, آپ بھی کہے اور میں خوش ہوں گا. تو میں نے کہا 2,000 روپے. تو کہتے حضرت اتنے زیادہ تو نہ دے. میں نے کہا اتنے کم بھی نہیں دیں گے جتنے آپ مانگ رہے ہیں. آئے شیطان ہو گئے نا پرلے لگ لے گی. ایک بھینس خریدنے میں گیا تو مجھے کہتا ہے حضرت جی 30 کلو دودھ ہے بالکل ٹھنڈا. اور 30 کلو دودھ ہے. میں نے کہا 10 کلو معاف کر دیتے. پیسے کتنے مانگتے؟ اس نے کہا 30,000. میں نے کہا اگر اس نے 2 وقت کے 20 کلو پورے کیے تو 30,000 آپ کے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میرے سامنے نکالیں گے 2 وقت. تو مجھے کہتے کیا آپ اور منڈی دیکھا ہے؟ یہاں کے لیے کوئی اور آ جائے گا. دھوکہ دھوکہ شیطان کا بالکل واضح. انہ لکم عدو مبین. بسوں میں, روڈوں پر, بازاروں میں قسم قسم کے شیاطین نظر آتے ہیں. ایک بھیک مانگنے والے کو دیکھا, بہت قریب آیا اور کہنے لگا کچھ دو. تو میں نے اور منصور نے کوئی توجہ نہیں دی. کہنے لگا سکھوں کی طرح داڑھی ہے, سکھوں کی طرح پگڑی ہے, اور خوب گالی دینے لگا. میں نے کہا اس کی اصلاح ضروری ہے, جتنے بھی داڑھی اور پگڑی والے گزریں گے یہ ایسے ہی بکتا رہے گا. تو میں نے اس کو 50 روپے کا نوٹ دکھایا تو وہ باغا باغا آیا. جب وہ قریب آیا تو میں نے لاٹھی کے پہندے سے اس کی گردن میں ڈال کے اندر گاڑی میں گھسیٹا اور لاٹھی کے دستے سے اس کی مالش شروع کر دی. کہ مت مارے مت مارے, بہت مارا. میں نے کہا آپ نے ہمیں کوئی قرض دیا تھا کہ مانگنے آئے تھے کہ گالیاں دے رہے ہیں؟ کہا کہ غلطی ہو گئی, ہماری زبان بہت پلید ہو گئی, ہمارے ہی دعا کرے. میں نے کہا دعا کا ایک طریقہ یہی ہے جو ہو رہا ہے, یہ بھی دعا ہے, بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. خیر جب میں نے چھوڑا تو 100 روپے دے دی. میں نے کہا یہ آپ رکھ لیں لیکن آئندہ خیال لوگوں داڑھی اور پگڑی والوں کو ویسے سلام کرو, کوئی تنگ نہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ایک شخص بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد میں فجر میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری میت راستے میں پڑی ہوئی ہے اور اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو استاد محترم حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے 5-6 طلبا سے کہا کہ ساتھ چلے جاؤ. جگہ دیکھ کے آؤ, پھر اس کا جو خرچہ ہے وہ مجھ سے لے لو. میں بھی ساتھ ساتھ چلا گیا. جب تبدیل مسجد کے تک پہنچے کہتے ہیں جاؤ بولیو بے وقوف. ہم نے پوچھا کہ میت کہاں, کہ یہی تو میری میت ہوتی ہے, اس طرح کہ میں چندے لیتا ہوں. آپ لوگ واقعی میرے پیچھے پڑ گئے. جب واپس آیا حضرت نے پوچھا, میں نے بتایا, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قسم قسم کے شیاطین, ہر طرح کے شیاطین, من الجنۃ والناس, شیطان انسان پر تصرف کر لیتا ہے اور اس کو اپنا جانشین بنا لیتا ہے. اس کے بعد اگر شیطان نہ بھی ہو تو خود انسان شیطان بن چکا ہوتا ہے. یہ جو اہل باطل ہے اور ان کے جو مکر و فریب ہے, جب آپ قریب سے دیکھ لیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. یہی قرآن اور سنت مبتدین پڑھتے ہیں, اور آپ ان کا پورا دین و ایمان دے کے مزارات, درگاہیں, غیر اللہ سے مانگنا, ان کی عبادت, ان کو آوازیں دینا, وہاں آنا جانا, ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا دین دنیا کے اندر. اس قرآن سے ان کی کوئی مناسبت نہیں, لیکن وہ آپ کو دین سے دور سمجھتے ہیں اور خود اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہے کہ جب رمضان شریف آ جاتا ہے تو شیاطین باندھ لیے جاتے ہیں. سفدت مردۃ الجن. سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود رمضان شریف میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں, لوگ کھانا کھاتے ہیں, اور رمضان شریف میں روزہ خور ہوتے ہیں, رمضان شریف میں قسم قسم کے گناہ ہوتے ہیں, گو احادیث کا معجزہ ہے کہ عام دنیا کے اندر نمازی بڑھ جاتے ہیں اور خیر بڑھ جاتی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی فساد و شر نہیں ہو رہا. یہ کون کر رہا ہے؟ شیاطین تو باندھے گئے ہیں. تو وہاں بھی آٹھ جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ابلیس کو بھی پتا ہے, شیطان کو, کہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے, 14 دن باقی ہے, اور مجھے زنجیروں سے جکڑا جائے گا, تو وہ پہلے سے اپنا کام شروع کر لیتا ہے اور انسانوں کو اتنا آمادہ کر لیتا ہے فسق و فجور پر کہ جب وہ موجود نہیں ہوتا ہے تو یہ اس کا کام کرتے ہیں. جیسے ایک شرپسند ملک سے باہر بیٹھا رہتا ہے, سیاسی لیڈر وہ جیلوں میں ہوتے ہیں لیکن پیچھے ان کی تحریکات چلتی ہیں, ان کے اشارے چلتے ہیں اور تمام کے تمام نشانیاں چلتی ہیں, کام جاری رہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس پر تو اتفاق ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے جنی شیطان کے نقصان سے اور شر سے حفاظت ہو جاتی ہے. کیا انسانی شیطان کے شر سے بھی بچت ہو سکتی ہے؟ تو راجح یہ ہے کہ اس سے بھی ہوتی ہے. انسان میں مقابلے کی طاقت آ جاتی ہے اور اس انسانی شیطان کا تصرف و دسترس کمزور ہو جاتا ہے, اور اللہ اس کے پینترے اور شعبدہ بازیاں اس تعوذ پڑھنے والے کے سامنے ناکام کر دیتا ہے. لیکن اس میں مشق کی زیادہ ضرورت ہے, ورد اور وظیفہ پکا کرنا پڑتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم ایک سورت, سورت نمل کا حصہ ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور با استعانت کے لیے, اور اس میں کوفیین اور بصریین کا اختلاف ہے. نحات کوفہ کہتے ہیں کہ ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ مصدر کو متعلق مانتے ہیں, اور بصریین کہتے ہیں کہ نہیں, ابتدی و افتح و اشرع فعل مقدر مان لے. جملے اسمیہ اور فعلیہ کے جو فوائد ہیں ان کے اختلاف کی وجہ سے یہ محذوف میں اختلاف ہو گیا ہے. اور یہاں فعل کے ذکر نہ ہونے کی وجہ رد علی المشرکین ہے, کہ وہ کہاں کرتے تھے بسم اللہ کے ولوزتا، اپنے بتوں کا نام لے کے کہتے تھے ان کے نام سے شروع، تو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بسم اللہ کے نزول سے پہلے بسم الکریم، بسم اللہ جل وعلا، مختلف کلمات اللہ کے نام کے لکھتے تھے اور لیتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ نمل نازل ہوئی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلقیس کو خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے انہ من سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالو علی واتونی مسلمین، ماں بان زان مدرا نواں سما شورا اللہ تعالو علیہ پختون علاوہ بل جب کے لیے ترجمہ نہیں سیکھے، میرے سامنے بڑی مت بنو، میرے سامنے تکبر، یہ ایک بھی ترجمہ نہیں. اللہ تعالو علیہ ماں بان زان مدرا نوا و اتونی مسلمین رازا سمشا. تو اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکاتیب میں جو خطوط آپ نے لکھے ان میں بھی بسم اللہ ہے، اور جو مستحسن کام ہے ان کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھتے رہے. گو بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن لکھنے والے کام میں لکھ بھی دیا جائے تو خیر و برکت کا باعث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں صلح حدیبیہ سے لے کے وفات تک مختلف سربراہان عالم کو خطوط لکھے، جن کو مکاتیب النبی کہتے ہیں. اس سن کا ایک عالم گزرا ہے کراچی کا، کب گزرا ہے؟ 322 ہجری میں، سلطان محمود اور داتا گنج بخش سے 100 سال پہلے. اس کا نام ہے امام محمد ابن جعفر الدیبلی، دیبل کراچی کا قدیم نام. اس سے متصل گجو ہے، اس کا نام اربل تھا اور یہ دیبل تھا، یہ دو شہر تھے بڑے. امام محمد ابن جعفر الدیبلی نے مکاتیب النبی لکھے ہیں، جو ہمارے مخلص دوست پروفیسر عبد الشہید صاحب ابن مولانا عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ، ان کی کاوشوں سے شائع ہو گئی کچھ حصہ، وہ پوری نہیں ہے، کچھ حصہ شائع ہے. الرحیم اکیڈمی نے شائع کی آج کل مکاتیب النبی کے نام. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل امر زیبان لم یبدا ببسم اللہ وفی روایت بذکر اللہ وفی روایت بالحمد للہ فہو ابتا و اقتا و اجزب. کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر، حمد و ثنا کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا، کل امر زیبال یعنی کل امر محمود، کل امر مستحسن. یہ تو نہیں کہ چوری کر رہا ہے، کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زیبال ہے، یہ زیبول ہے. کس قدر اسلامی آداب ہے کہ جو کام لائق تحسین ہو اور اس کا انجام دہنا بہتر ہو تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیت الخلاء میں جب آپ بیٹھتے تو یہ کہتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں وہاں تو ممنوع ہے. لکھا ہے جو مقام حمام میں ذکر کرے گا وہ مجنون ہو جائے گا مرنے سے پہلے پہلے، قلب میں اور دماغ میں نجاست اتر جائے گی. اس لیے ادب یہ ہے کہ حمامات میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، خدایا شر پسند جنات اور ان کی مرد اور عورتیں ان کے شر سے محفوظ کرو. کیونکہ حدیث میں ہے ابو داؤد کے اندر پہلی روایت ہے ان ہاذی الحشوش مختزرہ، یہ بیوت الخلاء جائے جنات ہے، یہاں یہ لوگ کثرت سے رہتے ہیں. میں نے ایک جن سے پوچھا تھا کہ یہاں کیوں آتے ہو تم، تو انہوں نے کہا تعداد ان کی زیادہ ہے ہماری کم ہے. یعنی جو مسلمان جن ہیں وہ درس میں، محراب میں، دار الحدیث میں، دار التفسیر میں، عبادت گاہوں میں، وہاں پر ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور جو ناکارا اور نالائق قسم کے ہیں، بدعتی قسم کے اور مرزا، یہ تمام کے تمام فرقے ان میں موجود ہیں. تو وہ ان ہاذی الحشوش مختزرہ، وہ گندی جگہ. میں نے ایک جن سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ آرام تمہیں کہاں ملتا ہے، تو اس نے کہا بیت الخلاء ہے، اور جس جگہ مردہ نہلایا جاتا ہے اس جگہ میں. تو ایک عالم فوت ہو گئے تھے ہمارے بہت بڑے، میں نے کہا وہاں کہنا وہاں نہیں جا سکتا، میں نے کہا خیریت کا، وہاں ملائک مقرر ہے مارتے ہیں. اللہ اکبر، خدا کا عالم بھی معمولی نہیں ہے. کہا جس جگہ اس عالم کو غسل دیا گیا ہے وہاں پر ملائک مقرر ہے، ہتھوڑے لے کے آتے ہو. کہا ہمیں گزرنے نہیں دے رہے وہاں، جب تک وہ پانی خشک نہیں ہوا ہے، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوئی، اس وقت تک نگرانی کر رہے ہیں. جیسے آپ حفاظت کرتے اپنے استاد کی جگہ کی، ان کے کمرے کی، ان کی کتاب کی، کہ خبردار کوئی غلط آدمی یہاں آیا. ملائک بھی مقربین اور مخلصین اور پارسایان زمانہ اور دین کے مقدس نفوس کا احترام کرتے ہیں بامر رب، اللہ کے حکم سے. ایاز قدر خویش بشناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہر کام کا بسم اللہ مستقل ہے. جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اس کا بسم اللہ ہے. جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. جب آپ طہارت خانے داخل ہوتے ہیں تو پہلے سے کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ. کسی مریض اور جزانی اور تکلیف والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں حسن حسین میں محدث جزری نے روایت نقل کی ہے، تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ. یا کھانا کم لگ رہا ہو، مہمان زیادہ ہو، تو آپ کہیں گے بسم اللہ والا برکت اللہ. نیا کپڑا آپ پہنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی. سورۃ من السورۃ حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کو پہچانتے نہیں تھے کہ کون سی سورت کہاں ختم ہوئی اور کس جگہ سے شروع ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھا کرو. لیکن ایک سورت قرآن کی ایسی ہے توبہ برات، کہ اس کے شروع میں نہ جبریل نے پڑھا ہے، نہ آپ نے پڑھا، اور نہ صحابہ کو قرآن شریف سورہ توبہ لکھواتے وقت آپ نے پڑھوایا. تو جب صحابہ کرام مل بیٹھے اور قرآن کریم باقاعدہ جمع ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا کہ سورۃ توبہ کے شروع میں نہ بسم اللہ لکھیں گے اور نہ پڑھیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس قدر محفوظ ہے. کیا صحابہ ایک سورت کو 113 پر قیاس نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی 113 سورتیں قرآن کی ایسی آ چکی کہ جس میں بسم اللہ ہے تو اس ایک کے پہلے بھی لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. جتنے کتاب تھے لکھنے والے وہی کے، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے طلب کیا اور ان سے پوچھا حل اندک علیہ تسمیہ، آپ کے پاس سورت توبہ میں تسمیہ نکالا؟ نہیں. تو بس صحابہ نے کہا کہ ایسا لکھ دیا، سورت انفال ختم ہو جائے توبہ شروع کر دے بغیر بسم اللہ. رضی اللہ عنہم وارضاہم، خدا تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں اور مرضیات و حضرات صحابہ کے ساتھ کہ انہوں نے دین کو کیسے محفوظ فرمایا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک نقطے، ایک لفظ اور ایک تسمیہ تک کا دخل مخلوق کا نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بہت زور اور کتاب ہے. لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لفظی اور معنوی کوئی تحریف ایسی نہیں ہو سکتی جس سے قرآنیت متاثر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس میں اللہ رب العالمین کے تین اسامی ذکر ہوئے ہیں. لفظ اللہ جو جلالت ذات کے لیے ہے، لائق عبادت، اور الرحمن مطلق مہربان، اور الرحیم مومن کے حق میں رحیم اور کریم. اللہ رب العالمین کی ایک شان تو الوہیت کی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے عظمت میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے عبادت میں، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے تحیر میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا پہچان شروع ہو جاتا ہے، تو پہچان کے لیے ہے لفظ رحمان. بارش وہ برساتے ہیں، ہوائیں وہ لاتے ہیں، زمین اس نے قابل بنائی رہنے سہنے کے لیے، ہر موسم اور ہر حالت کے مطابق لباس، غذا، دوا سب کچھ بہم پہنچاتے ہیں. کیا مہربان. تو اس کے لیے رحمان ہے. رحمان میں مطلق انسان بلکہ کہتے جملہ حیوانات، حشرات الارض، سمائی اور ارضی جتنی خلقتیں ہیں ان سب کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کا برتاؤ ہے، انہیں وجود دیا ہے. وجود دینا یہ کرشمہ ہے الوہیت کا، اور انہیں زندگی دی اور پھر انہیں خوراک اور غذا پہنچاتے ہیں، یہ کرشمہ ہے رحمان کا. اور پھر ان میں بعض کو امتیاز دیا ہے، انسان بنایا ہے، پھر اسے ایمان دیا ہے، اور ان کو وحی و نبوت عطا کی ہے، یہ کرشمہ ہے رحیم کا. اس لیے قاضی بیضاوی نے کہا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اے کریمی کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کو جا کلی محروم تو کی بادشمنہ نظر داری. ایسا کریم و سخی ہے کہ بت پرست و آتش پرست بھی اللہ رب العالمین کے خزانوں سے کھا رہے ہیں. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قدرت کے فوری کرشمے تین ہیں. ایک تو جلالت ہے اور عظمت ہے، تو لفظ اللہ میں وہ آ گیا. دوسرا فیضان عام ہے، تو لفظ رحمان میں وہ آیا. تیسرا فیضان خاص ہے، جیسے ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، طلباء کو، علماء کو، اہل دین کو حاصل ہے. تو یہ تینوں اپنے اپنے حساب سے اس کو پہچانتے ہیں. عابد تو طاقت عبادت سے جانتا ہے، اور عام خلقت اس کی پہچان کو فیضان سے کر رہی ہے. فیضان عام لفظ رحمان کا کرشمہ ہے، اور فیضان خاص لفظ رحیم کا کرشمہ ہے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک وجود دینا ہے بسم اللہ، دوسرے وجود کو عمر دینا ہے الرحمن، تیسرا اس کو صحت دینی ہے الرحیم. تو ایک مخلوق مکمل ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کرشمے کے ساتھ. بھئی دنیا کے اندر بھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص کو ہم بڑا مانتے ہیں تو پہلے تو سن لیتے کہ بہت بڑا ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہر جگہ اثرات ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کس طرح نوازتا ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک و برتاؤ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت من القرآن، اور لیست بھی آیا عند الجماہیر من الفاتحہ، سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، صرف امام شافعی اور بعض ظاہریہ کا قول ہے، یہاں تک کہ امام مالک اور احمد بھی یہاں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ فاتحہ اس کے بغیر ہے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نماز میں پڑھ لینا ہمارے نزدیک بھی سنت ہے. دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ فاتحہ سے پہلے مستحب اور سورت سے پہلے حسن بہتر ہے، دوسرا قول یہ کہ فاتحہ سے پہلے سنت اور سورت سے پہلے مستحب. تسمیہ نہ پڑھیں یعنی وجوباً نہیں ہے، ورنہ وہ عام فتاوی اور ہماری عبارات کے مناسب. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ جو قراءات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہوئی ہے تو اس میں آپ قرآن شریف جب جہریہ نماز میں پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں. اور ترمذی شریف میں ہے کہ عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ نماز میں پڑھتے ہیں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے بیٹے بدعات سے بچو، انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان ما سمعت احدا منہ، ان میں سے ایک نے بھی فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ جہر کے ساتھ نہیں پڑھا. اس لیے لوگ کہتے بھی ہیں کہ امام ترمذی کو شافعی کہنا ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ اسحاقی ہے، کیونکہ اس نے امام شافعی کے خلاف بہت ابواب قائم کیے اور ترمذی صحیح طرح پڑھنے والے پر یہ بات آیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکات ہے. بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جو صرف اس کلمے کو بار بار پڑھتے تھے اور اس کے عجیب و غریب برکات حاصل کرتے تھے. مجدد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آئے ہیں تو وہ خوارق عادات کے لیے بسم اللہ استعمال کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص مرنے لگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا وہ، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دے یا بچی دے، تو اتنی مہربانی کر لینا کہ اس کو انجیل پڑھوانا. اس زمانے میں انجیل آسمانی برحق کتاب. اس شخص کے مرنے کے چند مہینے بعد اس کے گھر میں ایک بچی کا تولد ہوا، پھر وہ بچی چھوٹی بڑھنی بڑھنے لگی، جب وہ اتنی ہوئی کہ الفاظ لینے لگی، چار سال چار ماہ دس دن ان میں الفاظ لینے لگتا ہے بچہ، تو اس نے مکتب کے اندر معلم کے پاس بٹھایا اور معلم نے اس کو پڑھوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے دن تو بچہ پورے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، تھوڑا پڑا تھوڑا چھوڑا ٹوٹ پوٹ کے پڑا. تو کہتے ہیں رات کو وہ مرحوم جو تھا وہ اپنی بیوہ کو خواب میں آیا، تو اس نے پوچھا کہ اب تک کہاں تھے، کہ اب تک عذاب میں تھا، کہ آج بچی نے جو بسم اللہ پڑھا ہے اس کی برکت سے مجھے نجات مل گئی. جن کی اولاد بسم اللہ پڑھ لے ان کے ماں باپ کو سزائے جہنم نہیں ہوگی. تو انجیل کے بسم اللہ کا یہ حال ہے تو قرآن کریم کے بسم اللہ کا کیا حال ہے. قیاس کنز گلستان امام بہار مرا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سکون ہے، بہت خیر و برکت ہے. آدمی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اس کے دل و دماغ اور جسم کے ہر حصے کو آرام مل جاتا ہے، اور وہ بالکل تمام علائق سے ہٹ کر صرف ایک ذات ستود صفات اللہ بزرگ برتر کی مدد و نصرت میں آ جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نحات کی بایہ استعانت کے لیے.
پھر اسم پر بھی کلام کیا آلوسی نے، سمن سے ہے اور وسم سے ہے، یہ سب باتیں آپ شرم کامل میں انہیں حویر میں پڑھ چکے ہیں، فلا فائدہ تو پہلے آ جائے. لیکن ایک بات عجیب یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی پہلی سورت میں بھی اللہ کے اسم کا ذکر ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق. نام تو نام، رب اور اللہ چھوڑو، اس کے نام میں بھی تاثیر ہے. تو فلاں کا نام لے، آپ نام لے. سب باسم ربک الاعلی، اس اللہ جو بزرگ و برتر ہے اس کے نام کی پاکی بیان کر لے. آپ پاکی کس طرح بیان ہوگی؟ کہ اس کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکارے، دور اور قریب سے اس کو آواز نہ دے. آپ ما فوق الاسباب، اس کو متصرف نہ جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پہ جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ نوازنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. پھر دیکھو، پناہ بھی اللہ کی لی گئی ہے شیطان سے، اور مدد بھی اللہ سے چاہیے ہے کام کرنے کے. ایک آدمی نے پناہ لے لی اور کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا ہے، نہ کوئی کام اس کا نہیں ہے، تو وہ کب تک جیے گا؟ اس لیے تعوض کے بعد تسمیہ تجویز ہوا ہے. پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ حافظ صاحب تراوی کے اندر بسم اللہ کا جہر کر لے، کیونکہ آیت مستقلۃ من القرآن، لا من احد السورۃ، کسی متعین سورت سے پہلے نہیں. مرضی ہے کہ بقرہ سے پہلے پڑھ لے، ہمارے قاری صاحب محی الدین بقرہ سے پہلے پڑھ لے گئے، بعض قاریان صاحبان اقرا بسم سے پہلے پڑھ لے گئے، اور بعض سورت اخلاص سے پہلے پڑھ لے گئے لہم الخیام. لیکن بعض قاریان جو ہر سورت سے پہلے جہرن بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، قطن جائز نہیں ہے، خاص کر حنفی کے پاس. اور یہ کسی قاری واری نے کہا بھی ہو تو یہ قرات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. قرات میں تو لب و لہجہ اور مخرج و صفت کا کام ہوتا ہے، آگے احکام کا کام فقہ کا ہے. اور فقہائے حنفیہ قاطبتاً متفق ہے اس پر کہ صرف ایک جگہ پورے قرآن میں کسی ایک سورت لا علی التعین، جہاں حافظ صاحب کی مرضی ہو، کسی ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کبھی بسم اللہ زور سے نہ پڑھے. ہاں اس سے پڑھے. بعض قاریان نے یہ لوگوں کو لقمہ منہ میں دیا ہے کہ جب بھی دیکھو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی درس ہو رہا ہے کیا؟ ختم قرآن تھوڑا ہو رہا ہے، یہ تو تراویح کی نماز ہے، اس کے آداب بالکل علیحدہ ہے. اسی طرح بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جگہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، پتہ نہیں اللہ ہی نہیں کیا کیا پڑھتے. یا خدا، النشر فی القراءات العشر، امام محمد بن الجزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے استاد کے سامنے ایسا پڑھا تو کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ثابت ہے کہ ہم کو یہ دین جو پہنچا ہے یہ اعوذ باللہ کے ساتھ پہنچا ہے، اس میں کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو صرف علم کے درجے میں ہے کہ یہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن جب آپ تلاوت کریں گے تو تلاوت میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اور یہ سب باتیں فقہ کی ہیں، اور فقہ لوگوں کی کمزور ہے، اس لیے کچھ کا کچھ کر لیتے. اخلاص اور سب چیزوں کے باوجود تفقہ کے اندر کمزوری نظر آ جاتی ہے. لو کان جریج فقیا لاجا بہما، وہ جریج نہیں پیٹا تھا، فقہ صحیح نہیں پڑی تھی، نور الرضا کنز کلوز یاد نہیں، سب یاد کرنا ضروری ہے. پھر یہ کہ سورت فاتحہ، جیسے بتایا تھا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن بڑا نام اس کا فاتحہ ہے. لأنها فاتحة الكتاب، قرآن یہی سے شروع ہے، ترتیبی عرشی اور فرشی کے مطابق، نہ نزولی کے مطابق. ومنها تفتح كل خير وسعادة، وبها تفتح الصلاة، نماز کے اندر بھی رکن اعظم جو ہے وہ قیام و قرات ہے اور اس میں فاتحہ ہے. صحیح یہ ہے کہ فاتحہ نزول میں پانچویں نمبر کی ہے. پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق، دوسری سورۃ قلم نون والقلم وما یسطرون، تیسری مدثر، چوتھی مزمل اور پانچویں سورۃ فاتحہ. بخاری شریف میں ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ نہ توریت میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اس جیسی نازل ہوئی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی بڑی سورتوں میں سے. ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، طویل حدیث بخاری و مسلم میں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ مکی سورت ہے، یہ پانچویں نمبر پر نازل ہوئی ہے اور سات آیات ہیں. امام مجاہد سے مروی ہے کہ نزلت مرتین، مرتن بمکہ و مرتن بالمدینہ المنورہ، لیکن اس قول کو ناپسند کیا گیا، حتی عد منہا فواتی، یہاں تک کہ ان کی ناپسندیدہ باتوں میں سے اس کو جانا گیا. پھر یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کی سورت ہوتی ہے سورت، کہتے یہ سور البلخ ہے، شہر کی حفاظت کے لیے ارداگر دیوار ہوتی تھی، اب بھی قدیم شہروں کے نظر آتی ہے. کابل بالکل جو ہے ایسے پہاڑوں کے درمیان میں ہو، جہاں پہاڑ نہیں ہے وہاں بہت بڑی دیوار تھی. صحابہ جب آیا چکر لگایا ہے تو ایک جگہ سے انہوں نے دیوار توڑ کے اندر داخل ہوئے، اب وہ دیوار ابھی تک ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. سور البلد شہر کے لیے جیسے حصار کہتا جاتا تھا، اس طریقے سے ایک سورت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اول و آخر ہوتے تھے. تو ہاذی سورۃ، سورۃ انزلناها وفرضناها، سورۃ فاتو بسورت، اس کی جمع سور آتی ہے، فاتو بعشر سور، سورت القطعت، سورت الحصہ، ایک متعین حصے کو سورت کہتے ہیں. الم تر ان اللہ قد آتا کا سورت ترا کل ملک حولها یتذبذب، ایک ایسی سورت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ اس کے چاروں طرف فرشتے احترام کرتے ہیں. الم تر ان اللہ آتا کا سورت ترا کل ملک حولها یتذبذب، شاعر کہتا ہے کیا کیا سورت ہے. ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا، کہہ لیں گے میں آپ کو سورت سناؤں، کہا سورت سناؤں آپ کو، میں نے کہا سناؤ تو سورت اسیل پڑی. سورت ہے پھر فاتحہ کو قرآن کریم کی پہلی سورت کے طور پر ترتیب کے اندر رکھا گیا ہے. کیونکہ فاتحہ میں وہ تمام علوم ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں. اور ایک اختصار کے ساتھ پورا قرآن فاتحہ میں موجود ہے. اگر موقع ہوا تو ہم انشاءاللہ یہ دکھا دیں گے، فاتحہ فی کل سورت ہے، فاتحہ فی کل سورت ہے، ہر سورت میں بقرہ سے لے کے والناس تک فاتحہ موجود. ابو العباس ابن سریج نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے علوم تین ہیں، اللہ تعالی کے اسماء و صفات، وعد و وعید، بشارت اور ڈراوا، اور احکام. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اسماء و صفات ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکام ہے. اور آگے منعومین وعدہ ہے، اور مغضوبین و ضالین وہ وعید ہے. ابو العباس ابن سریج کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ علوم کل دو ہے، علوم اور پھر اعمال. تو قرآن کریم میں یا علوم ہے یا عملیات ہے. اور دونوں فاتحہ میں موجود ہیں. امام ابو عبداللہ مازری رحمت اللہ علیہ، امام ابو عبداللہ المازری، وہ فرماتے ہیں کہ علوم قرآن تین ہیں. ایک اوصاف الوہیت ہے، دوسری نبوات ہے، انبیاء و مرسلین کے تذکرے، رسالات، نبوات، اور تیسرے احکام اور قصص ہیں، یعنی اوامر و نواہی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ علوم قرآن چار طرح ہے، الہیات، معاد، قیامت و آخرت کے تذکرے، نبوات، اور اثبات القضاء والقدر، قضاء و قدر جسے کہتے ہیں. جار اللہ زمخشری نے، محمود جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں کہا ہے کہ علوم قرآن بنیادی طور پر تین ہیں، اور تینوں کے تین فاتحہ میں موجود ہیں. ایک علم ہے ثنا کا، اللہ کے حمد و ستائش کا، ثنا، علم و ثنا. دوسرا علم ہے تعبد کا، عبادات کا. اور تیسرا ہے وعد اور وعید، عبادت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا، اور نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے دوزخ. ثنا، تعبد اور وعد و وعید. قاضی ناصر الدین بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بیضاوی میں کہا ہے کہ علوم تین طرح ہے، ایک احکام نظری ہے، دوسرے احکام عملی ہے، اور تیسرے مراتب السعداء و منازل الاشقیاء، نیکبختوں کے مرتبے اور بدبختوں کی ذلت ہے. مراتب السعداء و منازل الاشقیاء. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دین کی بنیاد چار چیزوں پر ہے. وہ چاروں کے چار فاتحہ میں موجود ہیں. ایک تو ہے علم الاصول، اصولی توحید کو لیتے ہیں. علم الاصول، اور دوسرا ہے علم النبوات، اور تیسرا ہے علم الفروع، مسائل و احکام. اور چوتھا ہے علم الاخلاق. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں کہا ہے کہ قرآنی علوم پانچ ہیں. ایک علم الاحکام، دوسرا علم المخاصمہ، مخالف سے کام کیسے لوگے، اس سے گفتگو کیسے کرو گے. تیسرا ہے علم بتذکیر اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی، اس کرو نعمت، اس کرو نعمت. چوتھا ہے علم بتذکیر ایام اللہ، اور پانچواں ہے علم التذکیر بالموت و ما بعدہ، موت اور ما بعد الموت کے مراحل یاد دلانا. التذکیر بالموت و بما بعد الموت، الفوز الکبیر صفحہ 1-2. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں کہا ہے کہ علوم قرآن 10 ہے. ایک ذات کا علم ہے، دوسرا افعال کا علم ہے، تیسرا صفات کا علم ہے، چوتھا معاد کا علم ہے، پانچواں تعبد ہے، چھٹی دعا ہے، اور ساتھ ہی ذکر الموافق ہے، اور آٹھواں ذکر المخالف ہے. نواں فقہ ہے یعنی احکام، اور دسواں مجادلہ یعنی جہاد. ایک اللہ تعالی کی ذات کا علم ہے، دوسرا اللہ تعالی کے افعال کا علم ہے، تیسرا حق سبحانہ و تعالی کے اسماء و صفات کا علم ہے، چوتھا قیامت کا علم ہے، پانچواں عبادت کا علم ہے، اور چھٹی دعا ہے، اور ساتواں علم احوال الموافق،
اور آٹھواں علم و احوال المخالف، نواں فقہ یا احکام، اور دسواں مجادلہ یعنی جہاد. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دس میں سے آٹھ علوم فاتحہ میں، الحمدللہ یہ علم ذات ہے، رب العالمین یہ اللہ تعالی کے افعال ہیں کہ وہ روزی رساں ہیں، اور الرحمن الرحیم یہ اسماء و صفات ہے، مالک یوم الدین یہ بیان قیامت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عبادت ہے. اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ موافقین ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مخالفین. وہ فرماتے ہیں کہ صرف دو چیزیں رہ گئی ہے، ایک احکام اور دوسرا مجادلہ، لیکن بعد میں آنے والے مفسروں نے کہا ہے کہ نہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے غور نہیں فرمایا، لم يتفطن. کہتے ہیں کہ فقہ اور مجادلہ بھی اس میں آ گیا، کیونکہ عبادت کیسے ہوگی جب تک مسائل معلوم نہ ہو، فقہ تو شامل ہے، اور جب مخالف کا پتہ چلا تو اب اس سے لڑنا ضروری ہوا، تو جہاد آ گیا. دس کے دس علوم فاتحہ میں. ایک تقریر اور طرح بھی ہے جو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کئی فرمائی ہے کہ قرآن کریم کے علوم چار چھ حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک اللہ تعالی کی توحید، دوسری رسالت، تیسری قیامت، چوتھی عبادت، پانچواں ذکر الموافق، اور چھٹا ذکر المخالف. پورے قرآن میں یہ چھ علوم بیان ہو رہا ہے، اور یہ چھ کے چھ فاتحہ میں موجود ہے. ایک تقریر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت مجدد صاحب نے مکتوبات میں نقل کی، اور تفسیر مواہب الرحمن میں بھی موجود ہے کہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ چار مسئلے بیان ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالی کی خالقیت کا مسئلہ کہ اللہ ہی خالق ہے، اسی نے آسمان و زمین پیدا کیے، انہی نے انسان کو وجود و زندگی بخشی، وہی انبیاء پیدا فرماتے ہیں، مبعوث فرماتے ہیں، وہی دونوں جہانوں کا مالک و مختار ہے. خالق ہونا اللہ تعالی کا، اور دوسرا مسئلہ ہے اللہ تعالی کا رب ہونا، کہ صرف پیدا نہیں کیا ہے، پال بھی وہی رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اختیار بھی اس کا ہے، تصرف بھی کسی اور کا نہیں ہے، جب پیدا اس نے کیا، رزق وہ دے رہا ہے، تو تصرف اور مالکیت صرف اس کی. تین مسئلے ہوئے. چوتھا مسئلہ ہے کہ قیامت برحق ہے، یہ چاروں مسئلے. پہلا مسئلہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ فاتحہ سے لے کے آخر مائدہ تک ہے،
اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور اللہ کے سوا تمام کائنات کا مخلوق ہونا، اللہ قدیم ہے اور باقی سب حادث ہے. اور مسائل بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل سے اس بات خالقیت کا ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ ہی پالنے والے ہیں، اور پرورش کرنے والے ہیں. یہ انعام سے لے کر کے بنی اسرائیل اسراء کے اخیر کرتے ہیں. ربوبیت کثرت سے آپ دیکھیں گے قرآن کا زور، کیسے رب رب کی پوری بارش ہوتی ہے انعام وغیرہ. اور تیسرا مسئلہ کہ ہر چیز کا تصرف اور اختیار صرف اللہ کا ہے. یہ کہاں سے لے کر آخر احزاب تک ہے. اور چوتھا مسئلہ کہ قیامت برحق ہے. یہ سورت سبا و فاطر سے لے کے آخر قرآن تک ہے. قیامت تو آخر میں آئے گی، دوست آخر میں رکھا ہے. اور ہر مسئلہ ہم سے شروع ہے. الحمدللہ رب العالمین آخر مائدہ تک اللہ کا خالق ہونا، اور اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں، پرورش فرمانے والے ہیں، وہی پروردگار و کردگار ہے. سورت انعام سے لے کر کے آخر اسراء تک، تو سورت انعام بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد سے شروع، اور تصرف و اختیار صرف اللہ کا ہے. ہر چیز میں خیر و برکت وہی ڈالنے والے ہیں، سلطنت مطلقہ پر وہی متمکن ہیں. یہ کاف سے لے کے آخر احزاب تک، تو کاف بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما. اور قیامت برحق ہے، فاطر و سبا دونوں کا شروع الحمد سے. اور یہ چاروں مسئلے اسی ترتیب سے فاتحہ میں ہیں. الحمدللہ یہ خالقیت ہے، رب العالمین یہ ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم وہی تصرف و اختیار، اور مالک یوم الدین یہ قیامت ہے. اور اب چائے کا وقفہ ہے.